نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. عقائد کے بعد میں سوال جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاں پر خلافت کی بحث فرمائی ہے اس میں بھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. وہ دو اعتراضات ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے باب میں آتے ہیں. ایک اعتراض تو یہ کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو حکومت کیوں دے دی, اور پھر اسی سے بات آگے بڑھتی ہے اور لوگ جو کچھ بھی یزید نے کیا اسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اور دوسری بات جو عقائد کے سلسلے میں سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت باقی عالم اسلام میں کیا ہو رہا تھا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خاموش کیوں تھے. ان دونوں سوالات کے جوابات کے لیے بہت طویل تاریخ پڑھنی پڑتی ہے اور بات اگر بہت بھی مختصر رکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو جو عہدے دیے تھے وہاں سے شروع ہوتی ہے, اور عمومی جتنے بھی تھے اور جو کچھ بھی تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ان کے بعد خلافت کے دور میں بعض واقعات جو پیش آنے ہیں اللہ نے پہلے ہی انہیں اطلاع دے دی تھی, اور بنو ہاشم اور بنو امیہ کے جو جھگڑے تھے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گندی فرما دی تھی کہ محض ایک جملے میں بہت بڑے سیاسی دھچکے کو روک دیا تھا. وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی, کچھ دن پہلے ہی آپ نے انصار رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بات جاری رکھیں. انصار رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم میرے بعد دیکھو گے
عہدے تقسیم کیے جا رہے ہیں اور تمہارا اس میں حصہ نہیں ہے, تو اس موقع پر تم کیا عمل کرو گے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہو. اور اس حدیث کی وجہ سے انصار رضی اللہ عنہ عہدے لینے سے گھبراتے رہے, خلافت راشدہ انہیں کہتی رہی کہ تم عہدے لے لو, مگر انہوں نے عہدے نہیں لیے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں, یہ مہاجر تھے, لیکن اس بات سے منع کیا کہ کسی سے کچھ نہیں مانگنا, تو اب ان کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی ان کی تنخواہ لے کر جاتے تھے اور وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سب کو جمع کر کے کہنا پڑا کہ اللہ کے ہاں گواہ رہنا اس بات پر کہ میں انہیں ان کا حق دیتا تھا اور یہ خود نہیں لیتے تھے. تو الغرض عہدوں سے اتنا اجتناب تھا کہ سرکاری عہدہ گویا کہ بالکل اس کے قریب نہیں جانا, ذمہ داری کا احساس تھا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ خلافت جس چیز کا نام ہے یہ مہاجرین میں رہے گی, انصار میں نہیں. اسی لیے آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگائیں کہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ استسقاء کی نماز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آگے کیا, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا کہ اے رب, یہ لوگ مجھے آگے کرتے ہیں اس لیے کہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں. اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا کہ اللہ جب حضرت زندہ تھے تو ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے, اب وہ نہیں رہے تو ان کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو آگے لاتے. ان کی اتنی عظمت اس کو سب جانتے تھے, لیکن اس کے باوجود خلافت راشدہ میں کہیں بھی ان کو خلافت دینے کی بات نہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے نہیں تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مہاجرین میں نہ ہونا اس معنی میں جسے معروف ہجرت ہے وہ نہیں تھی. یہ الگ بات ہے کہ عمر کے آخری حصے میں انہوں نے ہجرت کی اور نکلے مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فتح مکہ کے لیے اور راستے میں ملاقات ہوئی, تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں خاتم النبیین ہوں اسی طرح آپ خاتم المہاجرین ہیں. تو ہجرت تو ہوئی ان کی, لیکن اس درجے کی ہجرت جو مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے ایسے نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں اللہ اپنی زمین میں یقیناً خلافت دے گا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو یہ مکہ مکرمہ میں, تو اس سے مطلب یہی انہوں نے سمجھا تھا کہ خلافت مہاجرین میں رہے گی اور مہاجرین ہی میں رہی. اس لیے اگر خلافت کو دیکھا جائے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں کے پاس بھی فلاں کے پاس بھی, تو خلفاء کل ہوئے کتنے؟ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پابندی لگا دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خبر بھی نہیں گویا. پابندی تو کیا خبر تھی, فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہی. اس 30 سال میں کون کون خلیفہ بنا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پر انہوں نے 6 آدمیوں کو شورا میں مقرر کر دیا تھا اور جب خلافت کی بحث ہوئی ہے تو 3 حضرات نے اپنا نام ہی واپس دے دیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو کسی صورت خلافت لوں گئی نہیں باقی سعد رضی اللہ عنہ تھے بلا تھے زبیر رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے ایک ایک شخص ایک قید میں دستبردار ہو گئے اور باقی حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے تو خلافت انہوں نے نہیں کی ایک ہی شخص تھا جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود سفارش فرمائی تھی اور وہ بخاری میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے 6 آدمی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور ان سب سے راضی تھے اور میں نے جو سعد رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی امارت سے ہٹا دیا تھا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سعد اہل نہیں تھے وجہ یہ تھی کہ کوفہ والے اس اہل نہیں تھے کہ اتنا بڑا آدمی ان پر مقرر ہوتا اور اگر سعد کو خلافت ملے تو یہ اس کے اہل ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے ان کے متعلق تو گویا کہ یہ ایک طرح کی تجویز تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ کو عہدے دیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے دیے تھے پھر بنو امیہ ان کے عہدوں میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کس کو عہدے دیے جائیں تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جو اتنا نیک اور متقی اور پاکیزہ انسان اس کو جب بھیجتا ہوں حکومت دے کے تو لوگ اس کے قابو میں نہیں آتے اور اس سے کم درجے کا متقی اور پرہیزگار بھیجتا ہوں تو لوگوں پہ وہ اچھی حکمرانی کر لیتا ہے تو میں کروں کیا کم درجے کا متقی ہو لوگوں میں حکومت کے کام ہو سکتے ہوں اس کو بھیجوں یا اعلیٰ درجے کا متقی اور حکومت نہ چلے پھر سعد رضی اللہ عنہ کے مشورے سے شورا سے انہوں نے یہ طے کیا کہ میں ان لوگوں کو بھیجوں گا جو چاہے کم متقی ہوں لیکن عوام میں حکومت کا رعب اور اثر اور جو حکمرانی کے کام ہو کر سکے بنو امیہ کو عہدے ملے اور امویوں میں جو عہدے ملے ہیں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان کو بھی ملا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی ملا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے ہیں جب بیت المقدس اس کی فتح پہ تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی باتیں دیکھی تو اس پر اشکال بھی ظاہر کیا کہ یہ اتنا صحیح طور پر رہنا اور یہ حکومت کا رکھ رکھاؤ اور یہ روب اور دبدبا اور یہ اتنے اچھے لباس یہ سب کیا ہے تو انہوں نے کہا امیر المومنین ہمارا واسطہ سرحد میں عیسائیوں سے پڑتا ہے اور اگر ہم اپنا روب اور دافکان نہ رکھیں تو ان کی جرت بڑھ جاتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی اجازت ان لوگوں کو دی اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کا طے فرمایا تھا اس میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ 6 آدمیوں میں رہے گی تو اب جب 3 آدمی رہ گئے 2 عثمان اور علی اور ایک عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بلا کے پوچھا کہ اگر میں آپ کو یہ خلافت دے دوں تو میرے بعد پھر تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اللہ کی کتاب کے بعد اور سنت کے بعد فیصلے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بس صرف کتاب اور سنت وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بہت بڑا علم اور اجتہاد تھا اور وہ ایسے شخص تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی ان سے فتوے پوچھتے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو ان کا بالکل میں ان دونوں کے مطابق کام کروں گا تو خلافت کا فیصلہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے انہی کے حق میں کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود اموی تھے اب انہوں نے उन गवर्नर्स को उन हुक्मरान को बिल्कुल तब्दील नहीं फरमाया जो उमर रजी अल्लाह अन्हु पर कर ले उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं इस उखाड़ पिछाड़ को पसंद नहीं करता अमीरुल मोमिनीन ने जो फैसले किए थे उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बस वही बहुत कम कहीं वो तगय्युर लाए हैं वरना उनकी खिलाफत में بل عموم وہ لوگ چلتے رہے ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کر دیا پھر کسی کا انتقال ہو گیا کوئی اور وجہ ہو گئی سیاسی طور پر ملک کا پھیلاؤ ہو گیا فتوحات ہونے لگی افریقہ بہت بڑا علاقہ فتح ہو گیا تو اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگ قتل کیے مگر امویوں کا اثر رسوخ بڑھ گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو آخری دور ہے اسمیت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور جتنی سیاسی بالغ نظری کی بات انہوں نے کی اور کسی نے نہیں انہوں نے کہا امیر المومنین اب یہ جو آگئے ہیں مدینہ منورہ میں آپ کے خلاف لوگ تو آپ ایسے کریں کہ انہوں نے رائے دی ان کا آپ خلافت چھوڑ دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انکار کر دیا انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے اور لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے مت چھیننے دینا لوگ ان کا مجھ سے تو خود فرمایا ہے کیسے خلافت چھوڑ انہوں نے کہا حضرت اجازت دیں کہ ہم ان سے نبٹ لیں انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں خون میں بالکل اس کو پسند نہیں کر انہوں نے کہا اچھا پھر آپ شام تشریف لے جائیں ہمارے ساتھ آ جائیں تو گویا کہ انہوں نے دارالخلافہ تجویز کیا شام کہ مدینہ منورہ کی اس تقدس کی وجہ سے اس حیثیت کو ختم کر لیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے برابر میں ہیں ہمسائے ہیں اور یہ ہمسائے کی میں نہیں چھوڑ سکتا تو انہوں نے کہا پھر آپ شہادت کے لیے تیار رہے آپ کبھی سوچیں تو یہ وہ ٹھیک وہ فیصلہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی رائے ایسی نہیں ملتی لیکن انہوں نے خلافت کے بعد جو پہلا قدم اٹھایا اتنا اہم وہ یہ کہ خلافت جو تھی مدینہ منورہ سے انہوں نے دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کروا دی یہ وہی چیز تھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ شام چلے جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر دارالحکومت دارالخلافہ بھی مدینہ منورہ رہا تو یہاں خون ریزی ہو جائے گی اور اس شہر کا تقدس تباہ ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی کیا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی عموی حکمران رہے ہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدے سے وہاں سے ہٹانا چاہا لیکن اس کے علاوہ عمومی طور پر ان لوگوں نے کسی کو نہیں چھیڑا بس چلتے رہے جو کام چلتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت جو تھی وہ ایسے منعقد ہوئی کہ لوگ بہت زیادہ اصرار کرتے رہے اور ہفتہ بھر کوئی خلیفہ نہیں تھا آپ اس خلافت راشدہ کو دیکھیں گے تو اس میں پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے یا خبیب رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے جو بھی تھے تین دن تو بھی خلافت رہی کم ہو یا زیادہ خلافت تو تھی پھر چوتھے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنتے ہیں پانچویں حضرت علی رضی اللہ عنہ بنتے ہیں چھٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ بنتے ہیں ساتویں خلیفہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بنتے ہیں نو سال خلافت رہی ہے تو یہ سات آٹھ شخصیات تو ایسی آ جاتی لیکن خلافت راشدہ جسے کہا گیا وہ چار خلفاء کی خلافت باقیوں کی خلافت کو خلافت راشدہ نہیں کہا گیا تو اموی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حتیٰ کہ عبد الرحمن ابن غنم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً یہی دونوں تھے جب مسلمانوں کے اختلافات پڑے تو انہوں نے کہا کہ شورا میں پیش کرو اور خلافت جو ہے معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کس کو دی جائے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان دونوں کو سے پوچھا نا ابو موسیٰ اشعری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا تو عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ ایک جگہ حکمران تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا تم کمال کی بات کرتے ہو عجیب بات کرتے ہو تم کہتے ہو کہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ شورا میں پیش کیے جائیں کہ خلافت کس کا حق ہے تم جانتے نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے ہیں سابقون الاولون میں سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا اور معاویہ رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہوئے ہیں کہ فتح مکہ میں تو جو بعد والے ہیں ان کا خلافت میں کیا حق بنتا ہے کئی جگہ یہ روایت آئی ہے ثم تاب ان دونوں نے رجوع کیا توبہ کی اللہ سے اور کہا ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی ہے اور کئی مواقع ایسے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے لیکن وقت کے ساتھ ایک جو تبدیلی آ جاتی ہے اور اگلی نسل وہ کچھ دیکھتی ہے جو پچھلی نسل کے سامنے نہیں ہوتا اس کی بہت واضح مثال حضرت حسن رضی اللہ کئی مقامات پر اگر آپ پڑھیں گے تو سیاسی طور پر وہ اتنے بالغ نظر تھے کہ وہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سیاسی فیصلوں سے ان کے سیاسی فیصلے آگے نکل گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے بیعت جب دینا چاہیے انہوں نے مشورہ کیا تو حضرت حسن رضی اللہ نے منع کیا ان کا بالکل آپ بیعت نہ لیں انہوں نے کہا بیٹے اتنے لوگ مجبور کرتے ہیں اصرار کرتے ہیں انہوں نے کہا اگر آپ نے بیعت لے لی تو قیامت تک آپ کا نام اس سے نہیں نکل سکے گا کہ لوگ کہیں گے علی نے سازش کی تھی عثمان رضی اللہ کے خلاف تاکہ خلافت پہ قبضہ رکھے انہوں نے کہا آپ اس دعوے کو نہیں تھوڑ سکیں گے انہوں نے کہا کہ تم کیا رائے دیتے ہو انہوں نے کہا رائے یہ دیتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت حکمران ہیں گورنر ہیں ان سب کو مدینہ منورہ بلائیں ان سے بیعت لیں اور انہوں نے کہا واپس جاؤ اور میرے نام پہ بیعت لے لو انہوں نے کہا ان کے آنے میں مہینہ لگ جائے گا واپس جانے میں تو حکومتیں کون سنبھالے گا صوبے کیسے چلیں گے انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کا 40 دن تک محاصرہ رہا ہے مدینہ منورہ کٹا رہا ہے اس کے باوجود حکومتیں چلتی رہی ہیں تو کچھ نہیں ہوتا آپ بلائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ مشورہ نہیں مانا پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بیعت نہ لیں کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں شریک ہیں اور ان کو جان کی امان مل جائے گی لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ دوسری طرف بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کا اتنا اصرار تھا کہ آپ خلافت قائم کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت شروع کر دی خلافت اسی لیے وہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم کوئی شخص اس وقت دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کی خلافت کے لیے تو خلافت منعقد بھی ہوئی ان کی وہ تو ہونی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی مگر بنو امیہ اچھی طرح اس وقت پورے عالم اسلام پر حکمرانی اور ان کا عدل ان کا انصاف ان کے اچھے فیصلے اس وجہ سے لوگ رعایا خوش تھی سیاسی صورتحال یہ ہو چکی اس لیے سب جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے کتنے مستحق ہیں اور ان کا حق بنتا ہے پھر جب وہ بصرہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا میں جاتا ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کرتا ہوں وہ آ رہی ہیں مکہ مکرمہ سے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ پھر مخالفت انہوں نے کہا بالکل نہ جائیں آپ ایک جگہ جم کر بیٹھ جائیں یہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس انصاف کے مطابق عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا فیصلہ ہوگا آپ کہیں نہ جائیں اور آپ جائیں گے تو ضرور جنگ ہوگی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں کوئی جنگ نہیں ہے میں جاؤں گا اسلحہ کی بات کروں گا اور ہوا پھر وہی جو کچھ کے ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ایسی زبردست چیز تھی کہ میدان جنگ میں جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سامنے آیا تو انہوں نے گھوڑا پکڑ لیا زبیر رضی اللہ عنہ کا اور نے کہا कि तुम्हें याद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मैं और तुम इकट्ठे गए थे तो फरमाया था कि वो उस दिन क्या होगा जिस दिन ज़ुबैर तुम्हारे सामने आएगा और तुम इसके सामने हो और फिर आपने फरमाया था कि ज़ुबैर ऐसा दिन आ जाए तो पलट जाना ना जिसे मुकाबला कर तो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को अचानक ऐसे आया जिसे बहुत भूली हुई बात किसी को याद आ जाए तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह से तौबा करता हूं वाकई फरमाया था वो वापस पलटे और लोगों ने उन्हें मार दिया यही बात हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह के साथ हुई हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु कोई मामूली आदमी थोड़ी थे खिलाफत के लिए जिस शख्स का नाम आया हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने तजवीज किया हो वो कोई मामूली आदमी नहीं थे अल्लाह के साथ उनका इतना क़ुर्ब था कि उन्होंने उसी दिन बुखारी में आता है लश्कर में खड़े होकर ये कहा अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा अब्दुल्ला कि मैं समझता हूं आज के दिन बस सिर्फ वो मारा जाएगा जो मजलूम होगा तो सारे अरब गुलामी और आकाइयत का निजाम चलता था तो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह का बेटे अकबर हम्मी अलियत दैन सबसे बड़ा बोझ मेरी तबीयत पे इस वक्त कर्ज का है कि क्या होगा तो जब लोग आए कर्ज के लिए तो मेरे आका से कहना मेरा कर्ज अदा कर तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े ताज्जुब से पूछा कि मां मौला आपका हक़ कौन है यानी आप तो आजाद हैं जिनका आनी अल्लाह मेरी मुराद अल्लाह से कहना कुछ करें तो हुआ उनका कर्ज भी अदा कर वो लंबी हदीस बुखारी में आई है लेकिन बड़ा असर था आलम इस्लाम पे उनका तो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु वापस हो गए दूसरी तरफ तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को जब तीर लगाया और घुटने से उनके खून बहने लगा तो गिर गए और वो घुटने पे हाथ रखते थे तो टांग सूज जाती थी हटाते थे तो खून बहता तो एक आदमी गुजर रहा था उन्होंने कहा तुम कौन हो उन्होंने कहा अपना नाम बताया कहने के मम्मा तुम किसके साथ हो तुम्हारे साथ कौन है उनका सैयदना अली रज़ी अल्लाह के लश्कर में से तो उन्होंने कहा हाथ बढ़ाओ और मैं बैठ सकता हूं तुम्हारे हाथ पे अली रज़ी अल्लाह की खिलाफत के लिए उन्होंने भी बैठ की हज़रत अली रज़ी अल्लाह को जब ये इत्तला पहुंची तो बार बार इस बात को दोहराते थे और कहते थे देखो अल्लाह ने इनकार कर दिया कि अल्लाह को जन्नत में उस वक्त तक नहीं ले जाएगा जब तक वो मेरी बैत न करे देखो अल्लाह ने ऐसा कर दिया तो तलहा रज़ी अल्लाह भी ऐसे हो गए फिर जो हुआ है वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ने जिस वक्त लाशें देखी तो बहुत रोए और उन्होंने तलहा रज़ी अल्लाह के बेटे मोहम्मद की लाश जब देखी तो उन्होंने कहा کہ خدا کی قسم تم جیسا عبادت کرنے والا لڑکا میں نے نہیں دیکھا تو حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کو اسی وجہ سے روکتا تھا کہ آپ مت جائیں اور اگر آپ میری بات مان لیتے تو آپ یہ کچھ نہ دیکھتے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کاش میں 20 سال پہلے ہی ختم ہو گیا ہوتا آج کا دن نہ دیکھنا پڑتا تو حضرت رضی اللہ عنہ کا میں اسی وجہ سے آپ کو کہتا تھا نہ نہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا اپنا دور آ گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تھے اور 6 مہینے تک یہ فوجیں اور وہ فوجیں سامنے رہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑا علم تھا بڑی بردباری نہیں لڑے حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ صلح کر لیتے ہیں اور بھی صلح ہو گئی بنو امیہ پوری طرح اس وقت پوری طرح وہ غالب تھے اسلامی معاشرے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا ہے تو انہوں نے 3 سال پہلے اپنے انتقال سے سوچا اس بات کو کہ اب حکومت کدھر جائے گی خلافت کس کو ملے اب اگر وہ خلافت دیتے بنو ہاشم کو تو پورے ملک میں طوفان اٹھ کھڑا ہوتا بنو امیہ میں مروان تھا اس کی اولاد تھی باقی یہ لوگ تھے کس کو وہ خلافت دیتے انہوں نے اس کا اپنے طور پر بہترین حل یہ نکالا کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لیے تجویز کیا وجہ اس کی یہ تھی بنیادی طور پہ کہ اگر وہ تجویز نہ کرتے تو پھر کس کو کرتے ان کے وفات کے ساتھ ہی پوری خلافت ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. اسی لیے انہوں نے یزید کو بلا کے کہا کہ میرے بیٹے میرے بعد تمہارے خلاف جو لوگ اٹھ سکتے ہیں اس وقت عالم اسلام میں وہ فلاں 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 آدمی ہیں. اگر وہ خلافت بنو ہاشم کو دے دے تو بنو امیہ اٹھ کھڑے ہوتے, بنو امیہ ہی کو دے جاتے تو ان بھی آپس میں لڑ پڑتے, خلافت تقسیم ہو جاتی. اس لیے ان کی مجبوری دیکھو تو اس وقت یہ تھی, اور وہ ہمیشہ اقرار کرتے رہے گا علی رضی اللہ عنہ سے اچھے ہیں. ان کے ادب اور احترام اور حق پسندی کا عالم یہ تھا کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے خط لکھوایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, مسئلے پوچھتے رہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سے. تو قاسم نے ان کے سیکرٹری نے لکھا کہ امیر المومنین معاویہ کی طرف سے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے نام, تو انہوں نے قلم لیا اور اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کاٹ دی. اور ان کا تم علی کو نہیں پہچانتے, میں تو پہچانتا ہوں, اور امیر المومنین وہی ہیں. سو ان کی زندگی میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھا, یہ ان کا ادب تھا. حتیٰ کہ ان کی وصیت پڑھیں تو وفات سے پہلے لوگوں کو جو باتیں کی انہوں نے وصیت لکھی, انہوں نے کہا میں اس شخص کے بعد خلافت میں آیا ہوں کہ جو آدمی مجھ سے اچھا تھا, اس سے بہتر تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا وفات تک افضلیت کا وہ فرماتے رہے ہیں, اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ کس کا کیا درجہ ہے. تو یزید کی یہ جو بیعت تھی یہ اس مجبوری سے پیش آ گئی تھی, ورنہ ایسے نہیں ہے کہ یزید کوئی اہل تھا, حکومت جاتی اس طرح. اسی لیے جب عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کے لیے مدینہ منورہ گئے ہیں لوگ, تو انہوں نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بھیجا ہے اور عبد الرحمن آپ بیعت کر لیں, تو انہوں نے کہا کہ مروان نے ان سے کہا کہ بیعت کر لیں, تو انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا میں تو بیعت نہیں کرتا. تو ان سے کہا گیا کہ کیوں, اس نے کہا کہ مروان نے کہا غالباً کہ یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. اب اس کا مطلب یہ تھا کہ خلافت کے لیے بیعت کسی نہ کسی کی تو کرنی ہے, اور یہ سنت سے ثابت ہے. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ یہ یزید کی بیعت کو سنت کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ باپ کے بعد بیٹے کو خلافت ملنا یہ کیسر و کسرہ کی سنت ہے, ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اولادوں کو خلافت نہیں. پھر ان کا انتقال ہو گیا, اب رہ کون گیا تھا؟ یا تو اس پہ سعد رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے پرانے لوگوں میں, سعد رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا, پھر نابینا بھی ہو گئے تھے آخری حیات میں, تو وہ خلافت میں نہیں آئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال 32 ہجری میں ہو گیا تھا, 36 ہجری میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گیا تھا. یزید پیدا ہوئے 26 ہجری میں, تو 26 ہجری جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ابتدائی دور ہے. تو 26 ہجری میں پیدا ہوا ہے اور 61 ہجری میں اس کا خلافت ملی ہے, تو یہ 33-34 سال کا جوان تھا, بس لڑتا تھا, ہو گئی بیعت. اب جب اطلاع پہنچی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی, تو یہ پہلی بات کا جواب ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کیوں دے دی تھی, تو یہ بھی تو ساتھ بتائیں, اس وقت پورے عالم اسلام میں کون سا ایسا آدمی تھا جس پہ امت متفق ہو جاتی, بنو امیہ بھی متفق ہو جاتے اور بنو ہاشم بھی متفق ہو جاتے؟ نہیں ہو سکتے. انہوں نے اس لیے یہ راستہ یہ راہ اختیار کی, اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ امت میں ابھی تک مردنی تاری نہیں ہے, مردہ نہیں ہے. میرے بعد اگر یزید کی خلافت نہیں ہے نہ صحیح, لوگ اپنے لیے خلیفہ چنیں گے, لوگوں میں جان ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ حال تھا کہ انہوں نے ایک جمعے میں کہا کہ لوگوں اگر میں کتاب و سنت کے خلاف فیصلے کروں تو تم کیا کرو گے؟ لوگ چپ رہے. پھر دوسرے جمعے پہ تیسرے جمعے پہ پوچھا انہوں نے, تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اپنی لاٹھی یا تلوار دکھائی, اس نے کہا تم کر کے دیکھو پھر ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے. انہوں نے کہا میں نے 3 جمعے اس کی تم لوگوں سے پوچھا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو مجھے سیدھا کر سکتے, اور میں ڈر گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایسے حکمران بھی ہوں گے جو فیصلے منمانی سے کریں گے اور لوگ نہیں بولیں گے تو برے برے حکمران ہوں گے, تو میں ان میں سے نہ بن جاؤں. اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حالی کوئی نہیں تھا کہ وہ کس کو خلافت دیتے کس کو کہتے کہ میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ 20 سال انہوں نے حکمران کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ فتوحات جو ہوئی ہیں وہ ان امویوں ہی کے دور میں حضرت عثمان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں کوئی حل نہیں اس لیے اور رہ گئی دوسری بات کہ باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کیا کر رہے تھے وہ تو وہ وہی کر رہے تھے جو انہیں کرنا چاہیے تھا جو لوگ اسے اعتراض کو کرتے ہیں اس وقت عالم اسلام میں جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے ان میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے سیاسی طور پر دو راستے اپنائے کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے یزید کی مخالفت کی اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے بس اسی طرح چلنے دو نہ چھوڑو کیونکہ رجب میں انتقال ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور رجب کے مہینے میں ابھی دو دن باقی تھے 28 رجب کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے ہیں مدینہ منورہ سے جب انتقال کی اطلاع آئی تو اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان تھا مدینہ منورہ میں تو ولید کو خط لکھا یزید نے کہ ان سے بیعت لو چار آدمی بڑے نمایاں تین عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ تینوں بہت نمایاں ہستیاں تھیں عالم اسلام کا رجوع تھا ان کی طرف اور چوتھے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ان چار کے علاوہ باقی تھے صحابہ رضی اللہ عنہ لیکن ان چار کی طرف نگاہ اٹھتی تھی تو اس نے عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دونوں کو بلایا اور کہا یزید کی بیعت کر لیں کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گئے یہ سب رجب ہی کا قصہ ہے تو دونوں نے انکار کیا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بہت نو بیٹے تھے تو مدینہ منورہ میں ہی رہتے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا ہم سوچیں گے اس بارے میں کیا کرنا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے کہا جب اور لوگ بیعت کریں گے تو پھر میں بھی آؤں گا ولید نے جانے دیا مروان نے کہا ولید انہیں پکڑ لو اور بیعت کرو اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو حصہ اڑا دو اور اگر یہ چلے گئے تو پھر تم دیکھو گے کیا ہوگا تو ولید نے کہا اللہ کی قسم پوری دنیا سونے کی بن کے بھی مجھے مل جائے نا اور پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے تو میں اس کے باوجود حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کر سکتا تم جانتے نہیں یہ کون تو ولید میں جیسا بھی تھا وہ لیکن نرمی تھی یزید کو جب پتا چلا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر کو دونوں جگہ کی حکمرانی دے دی اور مکہ مکرمہ میں اس وقت سعید بن عاص کے بیٹے تھے عمر بن سعید بن العاص اس کو حکمرانی دے دی اور اسے کہا دونوں شہر تم سنبھال لو حرمین شریفین میں اور پھر جب مدینہ منورہ گیا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جا چکے تھے ولید کو جب پتا چلا کہ یہ دونوں چلے گئے ہیں پہلے پتا چلا عبداللہ بن زبیر کا تو اس نے فوج کو بھیجا پکڑو لیکن یہ ایک غیر معروف راستے سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور حسین رضی اللہ عنہ نے رجب کا مہینہ گزارا ہے بس دو راتیں رہتی تھی رجب میں اور پھر وہ چلے ہیں اور وہ شعبان کے پہلے ہفتے میں پہنچے ہیں مکہ مکرمہ شعبان رمضان شوال ذیقعدہ چار مہینے پورے انہوں نے مکہ میں گزارے ہیں اور پہلا شخص جس نے اسے روکا وہ کہاں جاتے ہیں تو کہنے لگے میں عراق والوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں اور عراق والوں کیا جاتا انہوں نے کہا ہمارا کوئی امام نہیں ہمارا کوئی امیر نہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا آپ آئیں تو محمد بن حنفیہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انہیں روکا اور کہا حسین مت جاؤ جانتے ہو انہوں نے والد کے ساتھ کیا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر بڑے بھائی کے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور انہوں نے عجیب بات کہی انہوں نے کہا کہ لوگ ہمارے نام پر روٹی کمانا چاہتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں استعمال کریں گے اور ہمارے نام کو استعمال کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو استعمال کریں گے دنیا کے فائدے اٹھائیں گے باقی ان کو کوئی نہیں ہے کہ خلافت میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے باوجود تشریف لے گئے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو دوسرے آدمی جس سے انہوں نے مشورہ کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت شدید مخالف تھے اس بات کے ہو جائیں اتنے زیادہ کہ ہر جگہ یہ الفاظ مل جائیں گے کہ انہوں نے کہا میرے بھائی اگر مجھے احترام اور عزت اور ادب کی رکاوٹ نہ ہوتی تو میں آپ کو سر سے پکڑ لیتا اور اس وقت تک نہ جانے دیتا جب تک کہ مجھے یہ اطمینان نہ ہو جاتا کہ آپ اس ارادے کو ترک کر دیں گے آپ مت چاہیے تیسرے آدمی جس نے انہوں نے منع کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا آپ مت چاہیں آپ کو پتا نہیں آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا آپ بھائی کے ساتھ کیا کیا چوتھے آدمی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ انہوں نے منع کیا انہوں نے کہا مت چاہیں آپ یہ عراق والے ایسے ہیں پانچویں آدمی جس نے منع کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جانے سے وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یہ چار بھائی تھے جعفر علی عقیل اور طالب اور چاروں میں دس دس سال کا فرق تو جعفر تو چچا تھے تو جعفر کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ یہ تو بھائی ہوئے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بیعت نہیں کرتے تھے لیکن چار بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرمایا ہے عبداللہ ابن جعفر کو اور عبداللہ ابن عباس کو اور حسن کو اور حسین رضی اللہ عنہ ان چاروں کو بچپن میں ہی بیعت فرما دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وغیرہ وہ بچوں کو بیعت نہیں کرتے تھے تو اتنی بڑی شخصیت اس اعتبار سے تو عبداللہ ابن جعفر کی تھی انہوں نے منع کی چھٹے آدمی جنہوں نے منع کیا اور ان کا مت جائیں آپ یہ کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ کوفہ والوں میں وفا کبھی بھی نہیں پائی گئی اب مت جائیں ساتویں آدمی جنہوں نے منع کیا ان کو وہ عمرہ بنت خاتون تھی عمرہ بنت عبد الرحمن عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی ہوئی انہوں نے انہیں پالا پرورش کیا بہت اچھی طرح رکھا اور اکثر احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت سے معاملات میں یہ عمرہ بنت عبد الرحمن کی روایات ہیں انہوں نے جب سنا تو انہوں نے آ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بات کی انہوں نے کہا مت چاہیں عراق میں نے خود ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا تھا جو کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اولاد کا خون بابل میں بہ جائے گا تو آپ ادھر ہی جا رہے ہیں یہ تو لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے سب کا منع کرنا ہے سب نے انہیں منع کیا اور جب خط لکھا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے مدینہ منورہ سے کہ آپ مت جائیں تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھ سے انہوں نے کچھ فرمایا ہے اور میں ان کی بات مان کے چلوں گا اور باقی انہوں نے پوچھا پھر وہ کیا خواب ہے انہوں نے کہا میں کسی کو نہیں بتاؤں بس جو بھی ہے سو ہے تو اس میں عالم اسلام میں جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی اقابر منع کر رہے تھے کہ مت جائیں آپ اور عراق والوں کا یہ کوئی اعتبار نہیں تو آپ دیکھیں اس نقطۂ نگاہ کو تو یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھ نہیں رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے وہ جانتے تھے کہ انگلیوں کا اتنا غلبہ ہے کہ اب بنو ہاشم کا اقتدار کی جنگ اور اقتدار کے لیے اٹھنا یا نظام کی تبدیلی کے لیے اٹھنا کچھ اتنا آسان نہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کا موقف اپنی جگہ پہ تھا وہ کہتے تھے جانا ہے اور عراق والوں نے خط لکھے اور عراق والوں نے اتنے خطوط لکھے کہ تھیلے بھر گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھدار دانا آدمی تھے وہ ایسے ہی نہیں تھے کہ اٹھ کے چل پڑے انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا یہ عقیل رضی اللہ عنہ جو ہیں ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے ہیں ہجرت کے بعد تو آپ نے دن میں کئی مرتبہ فرمایا کہ آج رات میں کہاں رہوں گا تو آخر صحابہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئے تو انہوں میں سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا گھر ہے نا مکہ مکرمہ میں آپ یہ بات بار بار کیوں ارشاد فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا حل ترک لنا عقیل شیئا अकील ने कोई चीज हमारे लिए रहने दी है उसे तुम्हारा घर बेच दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके गए थे तो अबू तालिब की औलाद ने आपकी जो आबाई जमीन थी उस पे कब्जा कर लिया था, बेच दिया था उसे। तो ये अकील के बेटे थे मुस्लिम इब्ने अकील, इनको भेजा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ने कि इराक जाओ और जाकर देखो सूरत हाल क्या है ताकि मैं फिर उसके बाद कोई फैसला करूं। तो ऐसे नहीं था कि वो खुद ही उठ के चल पड़े हों, उनमें भी बड़ी दानिशमंदी थी। इराक जब पहुंचे हैं कूफा में मुस्लिम इब्ने अकील रजी अल्लाह ने, तो यजीद ने लिखा वैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कि इनको फारिग कर दो, खत्म कर दो। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हुसैन रजी अल्लाह ने के कत्ल में यजीद शरीक नहीं था, वो इस कत्ल का क्या जवाब देंगे? मुस्लिम इब्ने अकील के कत्ल का खुद उसने हुक्म दिया और उसने इतनी बड़ी तब्दीली की हुक्मरानी में कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से पहले हज़रत नौमान रजी अल्लाह अन्हु थे कूफा के हाकिम। तो नौमान रजी अल्लाह अन्हु को जब पता चला कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं तो उन्होंने जुम्मे में खुतबा दिया और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि कूफा वाले खत लिख रहे हैं और हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु को बुला रहे हैं, तो मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि चलने दो हुकूमत के काम को, मत ये छेड़ो बातें। और मैं तुम्हें ये कहता हूं कि अगर कोई मुझसे आके लड़ेगा भी तो मैं नहीं लड़ूंगा। ये रिपोर्ट पहुंची है यजीद तक, उसने कहा अच्छा नुमान जी कहता है कि नहीं लड़ूंगा, इससे हुक्मरानी हटा दो। वो उन्हें हटा दिया गया और बसरा का जो हाकिम था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इसको कूफा में भी दे दिया दोनों चीज। ये इतना बढ़ गया था कि इसे किसी का इज्जत एहतराम रहा नहीं। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के बाद जब कूफा और बसरा दोनों मरानियां आ गईं और उधर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ये दोनों अमर बिन सईद के पास आ गई, तो ये सारे उमवी थे। अब जब मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंचे हैं कूफा में तो उन्होंने कहा कि सूरत हाल क्या है, हानी बिन उरवा के यहां वो ठहरे थे। तो उसने कहा मैं बुलाता हूं जिन लोगों ने खत लिखे थे। लोग आए, बैठ शुरू हुई खिलाफत की, 4,000, 9,000, 10,000 और होते होते 18,000 आदमियों ने बैत की कि अगर हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु आए और आप उनके नुमाइंदे हैं तो हम इस निजाम के खिलाफ आपका साथ देंगे। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को पता चल गया और वो तेज आदमी था, शातिर, उसने मुंह लपेटा और 17-18 सवारों के साथ वहां से आया। जब कूफा में दाखिल हुआ तो वल्लाहु आलम लोग ये समझे हैं या किसी ने शोशा उड़ा दिया या उसकी अपनी साजिश थी कि लोग समझे हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए। अब जिधर जाता था हुसैन इब्ने अली समझ के लोग सलाम कर रहे हैं, जिधर जाता था लोग सलाम कर रहे हैं। आखिर जब हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रजी अल्लाह ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो हुसैन इब्ने अली नहीं है, ये तो और है कोई, तो पता चला ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है। लेकिन शाम तक जो सारे शहर में फिर के उसको बराह रात खबर हो चुकी थी कि कौन कौन इस शहर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह का तरफ था। उसने मुस्लिम बिन अकील को बुला लिया। तो मुस्लिम बिन अकील जब गए हैं तो 18,000 आदमियों की बैत के बाद उनके सरदार थे, तो उन्होंने कहा मैंने जाना है, आज हुक्मरान है, उसने बुलाया लोगों मेरे साथ चलो। तो 4,000 आदमी गए, 14,000 आदमियों ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, हम आपके साथ काम जाएं, बस ले जाएं। यही होता है अवामी तहरीकों के नतीजे, लोग ऐन मौके पर आकर साथ छोड़ देते हैं। इसलिए जो लोग ये समझते हैं ना कि अवाम की बुनियाद पर कोई काम हो जाएगा तो अवाम की बुनियाद बहुत बहुत चीजें सोचनी और देखनी पड़ती। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने जब देखा कि 14,000 आदमी एक दिन में इससे हट गए हैं तो वो भी था तेज, उसने कहा फौज वालों से, पुलिस वालों से कि जरा थोड़ी बहुत सख्ती करो, देखो होता क्या। होते होते उनके पास 300 या 400 आदमी रह गए। शाम का अंधेरा हुआ तो 10 आदमी रह गए। 10 आदमियों को पुलिस ने मारा, वो भी भाग गए।
اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے متعلق ہر جگہ یہ آتا ہے کہ کوفہ میں کوئی اپنے گھر پہ رکھنے کو تیار نہیں تھا. تو انہوں نے ایک دروازہ کٹایا تو ایک عورت تھی تبوا, اس سے انہوں نے بتایا کہ میں کون ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسبت ہے. تو اس نے کہا اندر آ جاؤ اور رات رہو, اور اگلے دن صبح اس نے کہا اب نکل جاؤ, جہاں جانا ہو چلے جاؤ, میں نے رات کے لیے پناہ دی تھی, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی. تو ابن زیاد نے کہا کہ پکڑ لو آپ اسے. وہ پکڑا, پھر ان کے ساتھ انہیں مارا, پھر انہوں نے وہ رو رہے تھے جب تو کسی نے کہا کہ اگر اتنی کم ہمتی تھی اب روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو نہیں روتا, میں تو روتا ہوں کہ میں حسین ابن علی کو خط لکھوا چکا ہوں کہ کوفہ میں لوگ 18,000 ہیں, آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں, آپ آ جائیں. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ دیتا ہوں, بس اتنا کرو, انہیں خط لکھ دو کہ وہ نہ آئیں, بس اتنا کرو. اب یہ ہو رہا ہے 8 ذی الحج کے قریب, سارا کچھ کوفہ میں, اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ 9 یا 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر چل رہے ہیں کوفہ کی طرف. اب یہاں سب کچھ یہ ہو رہا ہے, کوئی اطلاع نہیں. اور محمد ابن اشعث نے کہا کہ بید اللہ اگر اجازت دے تو میں خط لکھوں گا. یزید نے خط لکھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں. ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے نا. یزید نے خط لکھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت ہاشمیوں میں اب آپ ہی سب سے بڑے آدمی ہیں, آپ حسین ابن علی کو روکیں, نہ جانے دیں انہیں کوفہ, کوفہ والے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ خط انہوں نے پڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حسین مت جاؤ. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں مانے, انہوں نے کہا اتنا کوفہ والوں نے مجھ پہ اعتبار کیا اور خط لکھ دیا مدینہ منورہ, اپنے گھر والوں کو کہ سب آ جاؤ. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم حسین, تم اس طرح کوفہ میں شہید ہو جاؤ گے جس طرح اپنی بیویوں بیٹیوں بچیوں کے درمیان امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. کم سے کم گھر والوں کو نہ آپ لے کے جائیں. انہوں نے کہا عجیب بات کرتے ہیں, اتنے لوگ اعتماد کرنے والے. تو یزید نے وہ خط لکھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو, اور عبداللہ ابن جعفر گئے مدینہ منورہ میں حکمران کے پاس اور اسے کہا کہ آپ حسین کو بنا دے دیں. انہیں کہ نہ جائیں کوفہ میں, ہماری مانتے نہیں. اس نے کہا حضرت ایسے کریں, یہ بڑی بات ہے جو اس نے کہی. اس نے کہا آپ ایسے کریں حضرت, آپ خط لکھ کر لے آئیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں, میں آپ پہ اعتبار کرتا ہوں, میں مہر لگا دوں گا دستخط کر. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے خود خط لکھا, ان کا حسین مت جائیں اور یہ لوگ دھوکہ آپ کو دے دیں گے عین موقع پہ, اور بہت فساد اور فتنہ ہوگا, آپ مدینہ منورہ واپس آ جائیں. یہ خط بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچا ہے. یزید کا بھی انہیں پتا تھا 8 ذی الحج کو نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ملے ہیں تو انہوں نے گلے لگایا اور رو پڑے اور کہنے لگے ایک شہید کو اللہ کے حوالے کرتا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہ جاؤ, کم سے کم اپنے خاندان والوں کو چھوڑ جاؤ. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہی کہا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلے اور ابھی تنعیم ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ, وہاں پہنچے تھے تو کچھ لوگ آئے, فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ ان کا عراق سے. تو انہوں نے کہا وہاں کیا صورتحال ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار اگر نکلی تو آپ کے اوپر چلے گی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. پھر وہ آگے گئے تو حکومت کے اونٹ آ رہے تھے, تو انہوں نے اونٹ والوں کو پیسے دیے اور کہا یہ سب سامان ہمارے ساتھ لے کے چلو. حتیٰ کہ وہ کربلا سے کوئی 4 میل کے فاصلے پر تھے تو انہیں مسلم بن عقیل کا خط ملا جو انہوں نے لکھوایا تھا کہ حضرت آپ نہ آئے. تو انہوں نے کہا اب تو میں پہنچ گیا ہوں, اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو ادھر سے بید اللہ ابن زیاد نے وہ لشکر جو جا رہا تھا جنگ کرنے کے لیے اسے روک دیا, اور اس میں شمر بھی تھا. یہ شمر جو تھا حضرت ذوالجوشن رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا, اس کے والد صحابی تھے رضی اللہ عنہ. اور اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو بہت گرد و غبار, مسلم کی روایت میں آتا ہے, تو انہوں نے کہا اس گرد و غبار میں جو گھوڑے پہ آ رہا ہے نا اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ ایک چیز ہے ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ چیز رکھی تھی بہت سو میں کہ وہ آدمی کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ آدمی کس پائے کا ہے کس درجے کا ہے. ایسے واقعات حدیث پہ بھی آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا تو فرمایا تھا کہ اس کا خون ہو جائے گا شہید ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں کوفہ میں ایک مرتبہ فرات کے کنارے سے گزرے تو فرمایا اس مٹی سے حسین کی خوشبو آتی ہے یعنی وہ شہید ہو جائیں گے. وہ روایات ایسی ہیں اور مستند چیزیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. بہت چیزیں ایسی ملیں گی کہ بچے کو دیکھ کے وہ ایسی بات کرتے تھے جو 20 سال 30 سال کے بعد اس بچے کو پیش آنی تھی لیکن ایسی چیزیں ہو جاتی تھیں. تو اتفاق رضی اللہ عنہ کا اس گرد و غبار میں جو آ رہا ہے نا میں اس کے شر سے اللہ کی بنا مانگتا ہوں. جب گرد و غبار بیٹھا تو ان کا اپنا بیٹا عمر ابن سعد تھا. یہ عمر ابن سعد جو تھا عبید اللہ ابن زیاد نے اسے بھیجا اور کہا کہ جو لڑنے جا رہے ہو تو لڑائی کی بجائے پہلے ان سے نبٹ جاؤ. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا پہنچے تو انہوں نے کہا تم ہٹ جاؤ اور مجھے عراق والوں سے بات کرنے. اور دوسری بات انہوں نے بار بار فرمائی کہ پھر مکہ مجھے واپس جانے. یہ چیز ہو گئی. اس لیے جب ان کا راستہ روکا گیا اور پانی بند ہوا یہ جو بھی چیزیں ہوئیں تو پہلے دن جو خطبہ انہوں نے دیا اس میں انہوں نے یہ کہا یزید کی فوج نے جب ان کے خیموں کی طرف گھوڑے دوڑائے تو ان کی بہن زینب رضی اللہ عنہ جو تھی زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ چلائیں کہ یہ کیا ظلم ہے ہم پہ. تو انہوں نے کہا سچ کہتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اپنے بچوں کو نہ لے کے جاؤ گھر والوں کو چھوڑ. تو اس لیے یہ بات نہیں ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوئی سوئے ہوئے تھے. بہت لوگ موجود تھے. اس جابر بن عبداللہ موجود تھے, انس بن مالک تھے اور عبداللہ بن ابی ارقم تھے, سہل بن سعد ساعدی تھے, عبداللہ بن عباس ابن عمر اور یہ سارے حضرات موجود اور سب روکتے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ موجود تھے. سب روکتے رہے لیکن ہوا وہی جو کچھ کے ہوا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو گئے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بغاوت ایسی ہو گئی تھی. وہ گئے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ آخر ہے کیا. وہ بار بار کہتے رہے کہ مجھے جانے دو میں عراق والوں سے ملوں لیکن فوج نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں پر یزید کے لیے بیعت کریں. ان کا یہ بھی نہیں ہو سکتا میں یہ نہیں کروں. اور اس پہ یہ سانحہ جو پیش آیا سو آیا. مگر یہ جو دونوں اعتراضات ہیں نا حقیقت میں ان میں کوئی وزن نہیں.